मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर इंडिया के मज़ार पर मुजावरों का कहना है कि हमें इनकी तुफैल इतना मिलता है कि कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। सब इनकी औलाद हैं और आपस में बाहम रजामंदी से मुख्तलिफ खानदानों ने वक्त तकसीम कर लिया है, जिसके वक्त में जितना माल और नजर आए सब उनके घर जाता है। जाती तौर पर एक मुजाविर ने मुलाकात में ये सब बातें बहुत फख्र से बताई। अपने घर ले गए, 3 मंजिला पुख्ता बेहतरीन मकान और पलने वाला बहुत बड़ा कुंबा, सब खुशहाली की मुंह बोलती तस्वीरें थी और ये सब करम ख्वाजा गरीब नवाज का था। आज का बुत पैसा है। मशहूर मुआवरा फखरिया बोला जाता है कि पैसा अगरचे खुदा नहीं मगर खुदा जैसी ताकत रखता है। एक और कमेंट है, कोई दोस्त आ जाए मेहमान रिश्तेदार या कोई और ऐसा काम आ पड़े जो हमारा बहुत सा वक्त ले ले, तो हम वो वक्त नमाज से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारी नमाज मुख्तसर हो जाती है, खुशू खुजू कम हो जाता है, कहीं जाना हो नमाज मुख्तसर कर लेते हैं, लेकिन कहीं कभी ऐसा कम ही हुआ कि दीगर कामों के औकात में से अगर कुछ वक्त बच जाए तो हम उसे किसी नेक काम में लगाएं, उसको फिर किसी और लघवियात में लगा लेते हैं। अब तो शादी ब्याह के गानों में भी तबर्रुक के तौर पर अल्लाह का नाम डाल देते हैं, यानी जब गाने शुरू करते हैं तो उसमें से एक गाना जो अक्सर सबसे पहले गाया जाता है, रसूल पाक का साया मुबारक हो मुबारक हो। इफ्तिताह इस गाने से करने के बाद आगे हर किस्म के बेहुदा गाने गा लिए जाते हैं। मेरे काम वाले ने बताया कि कई मजारों पर आजकल बुजुर्गों पीरों की कब्रों पर नोट बरसाए जाते हैं। हद यह है कि गांव में मस्जिदों भी औरतें नोट जमीन पर बरसा कर फेंक कर चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मन्नत मानी होती है। एक मन्नत ये भी होती है कि किसी खास बाग में जाकर बतखों को खाना खिलाएं। जिन्होंने ये ट्राई किया है वो कहते हैं कि इनकी दुआ हमेशा कबूल होती है। इन्होंने लिखा कि इसको मैं डक पावर कहती हूँ। हाँ, जिस तरह हमने रमजान का महीना अल्लाह के लिए मुकर्रर कर लिया और बाकी सारा साल अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में गुजारते हैं। लड़काना में किसी पीर के नाम की गाय वगैरह को कहते हैं कादरियों की गाय, और वो बेमकसद घूमती रहती हैं, इनको जबा नहीं करते और ना ही इनको कोई पकड़ सकता है। एक नौजवान लड़की की बच्ची 9-10 माह की थी कि दूसरा बच्चा पैदा होने वाला हो गया। शौहर किसी डॉक्टर के पास बच्चा जाया कराने ले गया, उसने ऐसी दवा दी कि वो लड़की फौरन मर गई। उसका जिस्म अपना गल सड़ गया कि उसे नहलाए बगैर दफन करना पड़ा। कहती कि मैं बहुत करीब से एक शख्स को जानती हूँ जिनका एक हलका होता है, वहाँ पर हम दरनाते पढ़ी जाती हैं और एक और चीज मनकबत पढ़ी जाती है, जिसमें सब गा गा कर अपने मुर्शिद की तारीफें बयान करते हैं। इतना तो लोग नातों में भी नहीं रोते जितना लोग इस मनकबत में रोते हैं। हाल पड़ जाते हैं लोगों को, उनका बस नहीं चलता कि किसी तरह उनके पाँव पड़ जाएं ताकि वो बिगड़ी बना दें और हम जन्नत में चले जाएं। इनका कहना यह है कि इश्क मजाजी के बाद इश्क हकीकी आता है। अगर उस वक्त कोई बात भी कर ले गलती से तो लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं कि मुर्शिद नाराज हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा ज्यादा अरसे बाद पैदा हो तो वालिदैन कम से कम 5 साल के लिए किसी बुजुर्ग के नाम पर फकीर कर देते हैं। 5 साल तक घर की कोई चीज उसके इस्तेमाल में नहीं लाते। जिस बुजुर्ग के नाम पर बच्चा फकीर किया जाता है उसके नाम पर मांग कर बच्चे की जरूरियात पूरी की जाती है। ये सही उन्होंने कहा, एक वो लिट भी छोड़ दी जाती है जिसको, यानी पूरे सर में एक बालों की लिट लंबी होती चली जाती है, फिर पैसे जमा करके कोई जानवर खरीद कर फिर उस खास मजार पे जाया जाता है, वहां जाकर वो लिट काटी जाती है और वो जानवर कुर्बान किया जाता है। हिंदू भी कहते हैं ऐसे करते हैं। पिछले दिनों एक सोसाइटी में खाना काबा का मॉडल बनाकर उसके आगे सजदे किए गए, उसके गिर तवाफ किए गए, जिसमें नंगे पैर मर्द और औरतों और बच्चों ने तवाफ की और अकीदत जाहिर की। कुछ दिनों बाद मस्जिद नबी का भी ऐसा ही नक्शा बनाया गया और देखने वाले कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही लगता था, यानी असल मस्जिद की तरह का। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का एक ग्रोह है جو لاہور ہر سال اہتمام کے ساتھ ہزاروں روپے کرائے کے خرچ کر کے کراچی میں پیر صاحب کے مزار کے عرس پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، اس میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے نام پر دیں گے تو اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے فرائض یعنی نماز روزہ وغیرہ سب بھول جاتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں اللہ کے ہاں بخشش کروا دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اپنا لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور قیمتی وقت بھی. کسی نے لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے نام پہ فاتح خانی ہوتی ہے، والدین کے نام پر، امام جعفر کے نام پر، حضرت غوث اعظم کے نام پر، ان لوگوں کے نام پر لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے. جو بچے درباروں پر بڑے ہوتے ہیں یہ نارمل پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کے لوہے کے ہیلمٹ ان کو پہنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سر نہیں بڑھتا. جس کے بڑھنے کی عمر 7-8 سال ہے، جب اس عمر میں سر نہیں بڑھتا تو سر چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کو ماؤس لائٹ سر کی شکل ہوتی ہے، اور ان سے پھر بھیک منگوا کے کاروبار کیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات اگائے، مَّعْرُوشَاتٍ چھتوں پہ چڑھائے ہوئے. معروش کا لفظ عین رے شین سے ہے، عرش، عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی چھت. مراد ہے ایسے پودے جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کے لیے طرح طرح کے سامان پیدا کیے، اور ان میں سے بعض ایسے خوبصورت پھل کہ جن کی بیلیں اونچی چڑھائی جاتی ہیں اور وہ پھل لٹکتے ہوئے بھی انتہائی خوبصورت لگتے ہیں. کبھی آپ کو انگور کی بیل دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اگر انگور کی بیل کو باقاعدہ اس پر خاص قسم کے چھت پر چڑھایا جائے، عرش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ جو پتے اور ٹہنیاں ہیں ان سے باقاعدہ ایک چھت بن جائے گی جس میں سے دھوپ کا آنا بند ہو جائے گا، اور جو پھل ہیں وہ پورے گچھوں کی شکل میں نیچے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے دو جگہوں پر، ترکی میں اور یہاں کوئٹہ میں، ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. انتہائی حسین منظر، بالکل جنت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار انگوروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں جنت کے پھلوں میں، کہ آپ اس باڑ کے نیچے چلتے چلے جائیں، ایک چھاؤں بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قطوفہا دانیہ، کہ اس کے پھل نیچے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایسے باغ اگائے کہ جن کے بیلیں چھتوں پہ چڑھائی ہوئی ہیں، وغیرہ معروشاتن، اور ایسی بیلیں بھی جو چھتوں پہ نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں، جیسے خربوزے اور تربوز کی، کیونکہ اگر ان کو چھت پہ چڑھایا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتی. والنخلہ، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلو، ان کے پھل مختلف ہیں. کہنے کو لفظ کھجور ہے لیکن بے شمار اقسام، بے شمار رنگ، بے شمار ذائقے. والزیتون، اور زیتون، والرمانہ، اور انار، متشابہن، ملتے جلتے، یعنی ان کے پھل باہم ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے. کلو، کھاؤ، من ثمری ہی، اس کے پھلوں میں سے، ثمر پیداوار، اس کی پیداوار میں سے کھاؤ، یعنی جو کچھ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے اگایا ہے اسے استعمال کرو. اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے، یعنی جب پھل آئیں پھلدار درختوں پر تو ان پھلوں کو کھاؤ. وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق پیداوار کا، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن. ہے سواد دال، حسادہ ہوتا ہے کھیتی کو کاٹنا، یعنی کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو، پھل درختوں سے توڑ لو، اور اس میں سے اللہ تعالی کا حصہ نکال دو، کسی بت وغیرہ کا نہیں. وہ حصہ کیا ہے؟ مراد ہے عشر. اگر زمین بارانی ہو تو 1/10 نکالو، اور اگر نہری ہو تو 20واں حصہ، کیونکہ اس پہ خرچ آتا ہے نا، بارانی میں تو بارشوں سے ہوتا ہے. تو آپ کا کچھ خرچ نہیں آتا، اس لیے اس میں سے زیادہ، اور جو خود سیراب کرو اس میں سے بیسواں. ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، نہ کھانے پینے میں نہ صدقہ کرنے میں، حدود کے اندر رہو. آج کل اسراف امارت کی نشانی بن گئی، چیز کو ضائع کرنا امیر ہونے کی علامت ہے. ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے ساتھ شادی بیاہ تو کیا، روزمرے کے کھانے پینے میں دیکھیں کہ کتنا کھاتے ہیں اور کتنا پلیٹوں میں بچا کر ضائع کر دیتے ہیں، جو بن میں چلا جاتا ہے یا پانی سے دھل کر نالیوں میں چلا جاتا ہے. کتنی محنت سے وہ اگایا جاتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کر کے وہ لایا جاتا ہے، اور پھر کس طرح اس کو بے دردی سے ضائع کر دیا جاتا ہے. کچھ غذائیت پکانے میں ضائع کر دیتے ہیں اور کچھ کھانے میں، یہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے سے روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم انار نہیں کھا سکتے یا انگور نہیں کھا سکتے. جو کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنی کرم نوازی ظاہر ہوتی ہے نا، اور اس کو کرم نوازی کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے درختوں پر غذا کے پیکٹ لٹکا دیے ہیں، کھانے کے پیکٹ لٹک رہے ہیں، زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، کھاؤ، روکا نہیں گیا. ہاں، ضائع نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھو، اسراف نہیں کرو. انہ لا یحب المسرفین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا تم صدقہ کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ سارے کا سارا فریز کر کے رکھ لو اور کسی کو کچھ نہ دینا، کچھ کا جیم بنا لو، کچھ کا جوس بنا لو اور غریبوں کو اس کی بھنک نہ پڑنے دینا. نہیں، خود بھی استعمال کرو، ضرورت مندوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو، مل جل کر کھاؤ. حضرت ثابت بن قیس نے اپنا باغ توڑا اور توڑ کر ایک ہی دن میں سارا غریبوں کو بانٹ دیا ہے، اپنے لیے ایک کھجور بھی نہیں رکھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں. اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اپنے لیے رکھنا بھی ثواب ہے. تو اصل میں اسلام دین اعتدال ہے، نہ سارا صدقہ کرو، نہ سارا گھر میں رکھ لو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. ومن الانعام، اچھا اب کھا پی کر کیا ہوتا ہے؟ سواری کی ضرورت ہے مختلف کام کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے جانور پیدا کر دیے. ہم نے تو گاڑیاں اب بنائی نا، اللہ نے یہ قدرتی گاڑیاں بہت پہلے سے بنا دی تھی. ومن الانعام، جانوروں میں سے، حمولتن، بوجھ اٹھانے والے، حمول حمل سے، فعول کے وزن پر خوب بوجھ اٹھانے والے، چھوٹے چوپائے جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے، جیسے گدا وغیرہ، بیل، اونٹ. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یعنی ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے نہیں روکا، اصل روکا اس چیز سے ہے کہ ان سواریوں پہ بیٹھ کر حرام کاموں کے لیے نکلو، ناجائز اور غلط کاموں کے لیے اللہ کے دیے ہوئے وسائل استعمال کرو. بائی دا وے، کبھی ہم غور تو کریں ہماری گاڑیاں کہاں کہاں جاتی ہیں، کن کاموں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور دین کے کام کے لیے اگر خرچ کرنی پڑے تو کئی دفعہ گنتے ہیں کہ اچھا اتنا پیٹرول اس مہینے میں لگ گیا ہے، یہ جب سے کورس شروع ہوا ہے سارا بجٹ ہی الٹ گیا ہے. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے دن رات بھی خرچ کریں تو کوئی پر اچھا کوئی بات نہیں، یہ فائدہ بھی تو ہوا ہے. لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تھوڑا سا بھی خرچ کرنا پڑے تو دل میں بوجھ آنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انسٹنٹ فوری فائدہ جو نہیں ملتا، وہ کل کے لیے جمع ہو رہا ہے، وہ کل کس نے دیکھی. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ساری اس کی کارستانی ہے کہ غلط کاموں پہ خرچ کرو تو تمہیں بک اپ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کرو تو مایوس کرتا ہے، دل توڑتا ہے. سمانیت ازواج، آٹھ جوڑے ہیں. اللہ نے یہ مویشی جانور جو پیدا کیے ان کو آٹھ قسموں میں پیدا کیا. کیسے؟ من الدأن اثنین، بھیڑ کی قسم کے دو ہیں. بھیڑ اور بھیڑیا نہیں، بھیڑ اور بھیڑ کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ مینڈھا. شاوش. ومن الماز اثنین، بکری کی قسم میں سے دو ہیں، بکری اور بکرا. قل آذکرین حرم ام الانثیین، بتاؤ اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا مادہ؟ اس نے کچھ نہیں کہی، تم نے خود کیا. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ وہ بچے جو مادوں کے پیٹوں کے اندر ہیں وہ اللہ نے حرام کیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا تھا کہ اگر وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں، ان جانوروں کے مادہ کے پیٹ میں ہیں، وہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، مر جائے تو دونوں کے لیے جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کتنی نان سینس باتیں کرتے ہو، یہ تو عقل کو بھی نہیں لگتی کہ وجہ کیا ہے کہ ایک فریق کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام ہو. یہ دین کہاں سے آیا؟ ایسا نامعقول دین اللہ کی طرف سے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کس نے حرام کیا؟ خود ہی کر بیٹھے، اللہ نے تو نہیں کیا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی دلیل کے ساتھ بات کرو. نبئونی بعلم، یہاں ایک طریقہ بتا دیا گیا جائز اور ناجائز کو پرکھنے کا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ فیصلہ کہاں سے ہو؟ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، اس بنا پر کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، اس بنا پر کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے؟ نہیں، علم کی بنا پر. نبئونی بعلم، دلیل لاؤ. کسی بھی چیز میں جھگڑو مت، دلیل سے بات کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. عموماً اگر آپ ایسے لوگوں کو کوئی بات سمجھانے لگے تو فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ان کے اس جذباتی مینیپولیشن سے، اس جذباتی اغوا سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان کے جذبات کی رو میں آپ بھی نہ بہ جائیں کہ اچھا یہ خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں، ساس ہے وہ فلاں بزرگ کے نام پہ دیتی ہے، اگر میں نہیں کھاؤں گی تو میرا تو گزارا نہیں ہوگا اس گھر میں. ٹھیک ہے، آپ ایک دم سے وہ فساد کریٹ نہیں کریں، لیکن احسن طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ دلیل ضرور مانگیں، کسی اور وقت پہ چھوڑ دیں. کتنے سمپل انداز میں ہم دوسرے کو بات سمجھا سکتے ہیں نا، کہ دین تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالی کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں. حلال تو وہ ہے جس کو اس نے حلال کیا، حرام صرف وہ ہے جو اس نے کیا. تو یہ سب کچھ کس نے حرام کیا؟ مثلا یہ جو امام جعفر کے نام کے کنڈے دیے جاتے ہیں، اور وہ روشنی میں شاید کھانے منع ہے، معاف کیجئے گا اگر میں غلط بات کروں، کچھ ایسا ہے کہ صبح صبح اندھیرے میں کھانے ہوتے ہیں، یا ان کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی جاتی، یا کوئی وہ بتائے جس نے خود کیا ہو. اب نہیں بتائیں گے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز نہیں پتا ہوتی انسان کرتا رہتا ہے. یہ تو عظمت ہے کہ ایک شخص کو نہیں پتا وہ کر رہا تھا، پتا چل گیا، اب نہیں کریں گے. ویسے باہر بھی نہیں نکالتے، گھر میں بیٹھ کے کھانے. کیونکہ کوئی نمازوں کے اوقات تو نہیں نا, آپ دوپہر کو بھی کہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن باہر نہیں نکال سکتے, ناپاک عورت نہیں کھا سکتی. بہرحال ایسی تمام چیزیں, ان پہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں کسی سے, سمپلی یہ پوچھیں کہ اس کے دلیل کیا ہے. نبئونی بعلم, علم کے ساتھ بات کرو, چیلنج نہیں کریں, خیر خواہی سے پوچھیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچ کہتے ہو کہ واقعی نہیں باہر نکال سکتے, واقعی کسی بچے کو نہیں دے سکتے خواہ وہ بھوکا تڑپ رہا ہو. دیکھیں نا, ماں کے گود میں بچہ, ماں کھا رہی ہو, لڑکا اگر ہاتھ آگے کرے تو اس کا ہاتھ روک دے, نہیں نہیں حرام ہے تم پہ, اللہ کے حلال رزق کو خود اپنی عقل سے مرضی سے اس کے اوپر حرام کر دیا. اس شریعت کی ایسی پابندی کرتے ہیں کہ اصل کی بھی نہ کریں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اور اونٹ میں سے بھی دو قسم کے ہیں, نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, اور گائے میں سے بھی دو. قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ, ان سے پوچھئے کہ اللہ نے دو نر حرام کیے یا مادہ. اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ, یا جو مشتمل ہیں جس پر دو مادہ کے رحم, یعنی ان کے بچے مراد ہیں, یا جو ان دو کے پیٹ کے بچے ہیں, یعنی اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. ام کنتم شہداء, وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم کرتے ہیں, تو پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا. ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت حاضر تھے, گواہ تھے. اذ وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ نے تم کو اس کی وصیت کی تھی. وہ وقت بتاؤ, وہ جگہ بتاؤ جب اللہ نے تمہیں اس کی تلقین کی تھی. اب ہمیں تو نہیں کی, ظاہر ہے کہ نبیوں کو ہی ہوتی ہے, تو مراد یہ ہے کہ وہ موقع بتاؤ جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگوں یہ حرام کر لو. قرآن کی کسی آیت کا ریفرنس کوٹ کرو جہاں تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ واقعی اللہ کا بتایا ہوا دین ہے. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا, تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یعنی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, خود ساختہ رسموں کو دین کا نام دینا دراصل اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے. کیونکہ دین اصل میں کیا ہے, وہ کام جس پر ہم خدا سے ثواب اور جزا لیتے ہیں. یہ سب کام تم دین کے نام پر کر رہے ہو جب اللہ نے کہا ہی نہیں, مطالبہ ہی نہیں کیا, تم سے طلب ہی نہیں کیا, تو تم یہ کس طرح کر رہے ہو, اس سے منسوخ کر رہے تھے, جھوٹ گڑنا ہوا. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا, اور اس جھوٹ کا مقصد کیا ہے؟ ليدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر بھٹکا دے. یعنی جو لوگ معصوم علم نہیں رکھتے وہ ایسی خرافات میں الجھ کے حق سے دور چلے جائیں. ہماری اکثریت ان چیزوں کا شکار کیوں کر ہو گئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اصل دین کیا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں, ان میں شریک ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے, وہ میں نے فلاں کے نام کی نیاز بھری تھی نا, میرا تو کام ہو گیا, تم بھی آؤ میرے گھر کھاؤ اور تم بھی ساتھ اسی دن مان لو. اس کو کچھ پتا نہیں دین کا. یہاں بھی دو دفعہ ہے نا, نبئونی بعلم اور یہاں بغیر علم. علم تو ہے نہیں, لہذا اس نے کہا اچھا ایسا ہی ہوا, چلو کیا حرج ہے, میں بھی مان لیتی. اب اس نے مان لی, اس نے آگے ذکر کیا کسی اور کو, وہ کسی اور نے مان لی, اور اس طرح یہ دین ایک عوامی دین بن چکا ہے. آج کے دور میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ نظر و نیاز دینا, قربانیاں کرنا, اور یہ سب رسم و رواج اکثریت کا دین بن چکا ہے, عوامی دین کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس قسم کی رسموں میں مبتلا ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو تعصب کا شکار ہوں, وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حق سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کا شعور تو موجود ہے، لیکن شیطان اس کو سجھاتا یہ ہے کہ دین اتنا سمپل، سادہ، آسان نہیں ہو سکتا. کسی چیز کے لیے دین ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو. وہ دین ہی کیا جو ہر ایک کر سکے اور جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. اسی لیے طرح طرح کے فلسفے بکھیرے جاتے ہیں، مشکل بنایا جاتا ہے، لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 145 سے قل، کہہ دیجئے، لا نہیں، اجدو، میں پاتا، فی ما، اس میں سے جو، اوہیا، وحی کیا گیا، الیہ، میری طرف، محرمن، حرام شدہ، الا، اوپر، طاعمن، کسی کھانے والے کے، یطعمہ، وہ کھاتا ہے اس کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، یکون، وہ ہو، میتتن، مردار، او دمن، یا خون، مسفوحن، بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہو، تو بے شک وہ، رجسن، ناپاک ہے، او فسقن، یا نافرمانی ہے، اہل، پکارا گیا، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، بہی، اس کو، فمن استر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإنّ، تو بے شک، ربک، تیرا رب، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، و اور، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دیے ہم نے، کل، ہر، ذی ظفر، ناخن والے، ومن البقر، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، الا، مگر، ما، جو، حملت، اٹھایا ہو، ظہورہما، ان دونوں کی پیٹھوں نے، پشتوں نے، اول حوایا، یا آنتیں، او، یا، ما، جو، اختلطا، مل جائے، بعظمن، سات ہڈی کے، ذالکا، یہ، جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کا وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں فَإِن پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں تجھ کو فَقُلْ تو کہہ دیجئے رَبُّكُمْ رب تمہارا ذو رحمت واسعت وسیع رحمت والا ہے ولا اور نہیں یردو پھیرا جا سکتا بأسہ عذاب اس کا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے